بسم الله الرحمن الرحيم. قل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. درود بج محمد وعلى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
ارباب اعضاء سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 میں ارشاد رب العزت ہے، اے رسول اللہ سے دعا کرو کہ اے اللہ مجھے سچائی کے ساتھ کسی بھی کام میں داخل فرما اور سچائی کے ساتھ مجھے اس کام سے نکال لے، اور اپنی بارگاہ سے میرے لیے ایک قوی اور مستحکم مددگار قرار دے۔ عزیزان محترم، اس مختصر سی آیہ مجیدہ میں اللہ تعالیٰ انسانی زندگی کے ایک بہت ہی بلند ترین مقصد کو بیان کر رہا ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ انسان کسی بھی کام کے آغاز سے پہلے اسے سچائی کا حامل ہونا چاہیے، اور اس کام کا اختتام بھی سچائی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یعنی جس صداقت و سچائی کے ساتھ کام کا آغاز ہوا ہے، اسی سچائی اور صداقت کے ساتھ کام کا اختتام بھی ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں جہاں پر بھی قل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، وہاں پہ وہاں پہ ایک اور حقیقت کو ہمارے سامنے بیان کیا گیا ہے، یا ہمارے عقائد اور نظریات کی اصلاح کی گئی ہے، یا کسی آئیڈیالوجی کو بیان کیا گیا ہے، یا پھر ایک دعا کے ذیل اور قالب میں ہمیں کسی اعلیٰ ترین مقصد کو پانے کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور قرآن کریم میں یہ قل کا لفظ ہے، یعنی اے رسول کہہ دو، مانگو، طلب کرو، مختلف معنی یہاں پر مراد لیے جا سکتے ہیں۔ قل جاء الحق وزہق الباطل، یہ اعلان ہے، کہہ دو کہ حق آ گیا، باطل مٹ گیا۔ قل یا ایھا الکافرون، یہ عقیدے کی اصلاح ہے، کہ کافروں جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت نہیں کرتا۔ اور ایک قل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اعلیٰ ترین مطالب کو اس قل کے ذیل میں ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے۔ قل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق، اے اللہ مجھے سچائی کے ساتھ وارد عمل قرار دے اور سچائی کے ساتھ مجھے اس عمل سے نکال۔ عزیزان گرامی، یہ بہت ہی بنیادی ایک بحث ہے انسانی زندگی میں، اور یہی وجہ ہے کہ اس صداقت و سچائی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ توبہ میں ارشاد رب العزت ہوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان لانے والوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ کون سی سچائی ہے؟ سورہ بنی اسرائیل جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں خدا کہہ رہا ہے کہ دعا کرو اللہ سے، یعنی رسول بھی جب تک یہ دعا نہ کرے یہ درجہ اسے عطا ہونے والا نہیں ہے۔ بہت سارے مقامات جو ہیں عالم تکوین میں محمد اور آل محمد کو عطا کیے گئے ہیں، لیکن دنیا میں آنے کے بعد جو ان کے مقامات، جو ان کے عمل سے وابستہ ہیں، وہ مزید اضافے کا سبب بنیں گے۔ اس لیے رسول کا رسول ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ ان کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ دعا کے ذریعے سے اپنے اعلیٰ ترین مدارج و مطالب کو اپنے لیے حاصل کر پائیں۔ یہ وہ سچائی اور صداقت ہے کہ جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ کونوا مع الصادقین، اگر اس سچائی کو حاصل کرنا چاہتے ہو کہ ہر کام سے قبل، وارد ہونے سے پہلے سچائی، وارد ہونے کے بعد سچائی، یعنی جس انداز سے تم وارد عمل ہو رہے ہو اسی انداز سے تمہیں عمل سے خارج ہونا ہے، عمل سے باہر نکلنا ہے۔ جس انداز سے تم کام کا آغاز کر رہے ہو اس کا اینڈ بھی اسی انداز سے ہونا چاہیے۔ یہ جو انداز کہہ رہا ہوں یہ شاید بہت زیادہ ہماری مدد نہ کر سکے ہمارے مطلب کو سمجھانے کے لیے، لیکن عرفاً چونکہ یہی لینگویج اور یہی زبان استعمال کی جاتی ہے لہذا میں اسی لفظ کو منتخب کر رہا ہوں۔ وإلا انسان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے عمل کو بہتر سے بہتر نیت کی بنیاد پر قرار دے، اور جتنا جتنا نیت کے بعد وہ عمل آگے بڑھتا رہے گا ہر آن و ہر لمحے اس کی عبادت میں اضافہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ مثلا اگر 10 درجے کی نیت پہ تھا تو میرا عمل کا اختتام بھی 10 درجے کی نیت پر، نہیں۔ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام دعائے مکارم الاخلاق میں ارشاد فرماتے ہیں، مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر،
صلی اللہ محمد و آل محمد۔
امام بھی اپنی نیت کی بہتری کے لیے کیا کہہ رہے ہیں، اے خدا میری نیت کو الی احسن النیات، احسن ترین بہترین نیتوں کے مرحلے تک پہنچا دے۔ انسان ایک درجہ نیت سے ایک کام شروع کرے، ضروری نہیں ہے کہ وہ اسی درجے پر کھڑا رہ کر اپنے عمل کو اختتام پذیر کرے، نہیں۔ انسان ہر لمحہ اس کو آگے ہونا چاہیے، اس کا گزشتہ اور پریویس جو سیکنڈ گزر رہا ہے، منٹ گزر رہا ہے، وہ اس کے اگلے اور آنے والے لمحے اور منٹ سے تبدیل ہونا چاہیے۔ اسی لیے معصوم فرماتے ہیں من ساواہ یوما فہو مقبون، جس کے 2 دن ایک جیسے ہو جائیں اس کو کاروبار دنیا میں غبن ہوا ہے، اس کو گھاٹا ہوا ہے، وہ ہلاکت و تباہی سے دوچار ہوا ہے۔ استاد محترم آیت اللہ جواد عاملی فرماتے ہیں کہ یہاں پر 2 دن تقریب ذہنی کے لیے ہے، 2 دن مراد نہیں ہے۔ جس کے 2 منٹ، جس کے 2 سیکنڈ ایک جیسے ہو جائیں وہ اس کاروبار دنیا میں گھاٹا ہے، گھاٹے کا۔ جس کے 2 منٹ ایک جیسے ہو جائیں، اگر میرا موجودہ منٹ، میرا موجودہ وقت میرے گزشتہ وقت جیسا ہے تو یہ مجھے گھاٹا ہوا ہے، یعنی سیم اگر ہے، ایکول ہے، برابر ہے، ہم وزن ہیں، جب بھی مجھے گھاٹا ہو رہا ہے۔ من ساواہ یوما ہو، جس کے 2 دن ایک جیسے ہو جائیں۔ چلیں جی، آپ کہیں گے جناب مولانا ہم نے ترقی نہیں کی تو ہم اسی منزل پہ جمے ہوئے ہیں، بھائی آج جو ہے ہم نے کوئی نقصان نہیں کیا، فائدہ بھی نہیں کیا آپ نے، دنیا کے کاروبار میں تو ہی چل سکتا ہے، لیکن حقیقت میں آخرت کے کاروبار کے لیے یہ اس کو غبن ہوا ہے، اس کو گھاٹا ہوا ہے، جس کو قرآن کہہ رہا ہے ان الانسان لفی خسرین، انسان بہت بڑے گھاٹے میں ہے۔ یہ گھاٹا کیسا ہے کہ جس کے 2 دن اور 2 منٹ اور 2 گھنٹے ایک جیسے ہو گئے، تو ہمیں ایک درجے سے شروع کرنا ہے اور بہتر سے بہتر عمل تک پہنچنا ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر،
صلی اللہ محمد و آل محمد۔
تو سب سے پہلا نقطہ جو اس آیہ مجیدہ میں ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ رسول کو بھی حکم ہے کہ وہ طلب کرے، مانگے، اور جب تک رسول نہیں مانگے گا یہ مرتبہ اسے عطا نہیں کیا جائے گا۔ قل رب ادخلنی مدخل صدق، اے خدا مجھے داخل کر۔ کہاں داخل کر؟ خوب انسان زندگی میں یہ جو آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، خدا مجھے صراط مستقیم گامزن رکھ، آپ صراط مستقیم پر ہیں، جبھی تو آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اگر صراط مستقیم پہ نہ ہوتے تو نماز نہ پڑھتے۔ وہ صراط مستقیم جس پہ آپ گامزن ہیں وہ ہے، لیکن ہمیشہ ایک اسٹینڈرڈ پر ہمیں قائم نہیں رہنا ہے، بلکہ اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر سورہ بنی اسرائیل کی اسی آیت سے کی جائے گی کہ ادخلنی مدخلا صدقن، اے اللہ مجھے ہر آن و ہر لمحے مجھے ایک نئی دنیا میں، ایک نئے عمل میں، ایک نئی نیت میں، ایک نئے فیز میں داخل فرما، اور یہ داخل ہونا میرا صدق و سچائی کے ساتھ ہو۔ وہ اخرجنی مخرج صدقن، اور مجھے کسی بھی عمل سے باہر نکال، کسی بھی لمحے سے، کسی بھی منٹ سے، کسی بھی ٹائم فریم سے میں باہر نکلوں تو وہی صداقت سے سچائی ہونی چاہیے، یعنی میتھڈ جو ہے وہ آپ کا وہ صداقت اور سچائی پہ مبنی ہو، انٹینسٹی یا اس کی شدت جو ہے اس میں یقیناً اضافہ ہونا چاہیے، جیسے میں نے کہا کہ ممکن نہیں کہ مومن کے دو لمحے ایک جیسے ہو جائیں. مومن وہ ہیں جس کا موجودہ لمحہ اس کے گزشتہ لمحے سے اعلیٰ و عرفہ ہوتا ہے. بس اس بنا پر میتھڈ آپ کا صدق و سچائی ہونی چاہیے, انٹینسٹی اس کی شدت وہ حتمن زیادہ ہونی چاہیے, اس سے کم پہ بات نہیں ہو سکتی. یعنی اگر میں کہوں کہ جناب ہم ایکول رکھ لیتے ہیں چلیں, نہیں, ایکول پہ بات ہونے والی نہیں ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. لہذا یہ جو صداقت و سچائی ہے یہ کیا ہے عزیزان گرامی؟ یہ وہ شفافیت ہے, ٹرانسپیرنسی ہے ہمارے عمل کی, ہمارے نیت کی, کہ جو ہم نے پیش کرنی ہے. اور اگر یہ ٹرانسپیرنسی, یہ شفافیت اگر ہمارے عمل میں نہ ہو تو ہمارا عمل قبول نہیں ہوگا. نیت جب صاف نہ ہو, شفاف نہ ہو, خالص نہ ہو, وہ عمل قبول نہیں ہوتا. اس بنا پر صداقت و سچائی کیا ہے؟ یہ صداقت و سچائی یعنی تمہاری نیت, تمہارا عمل, تمہارا فیصلہ, تمہارا ارادہ, تمہارا ایکشن, تمہاری ہر چیز جو ہے وہ شفافیت پر جو ہے وہ قائم ہونی چاہیے. اگر یہ شفافیت نہیں ہے, صداقت نہیں, سچائی نہیں ہے, اسی لیے ہم زیارت عاشور میں کیا کہتے ہیں, قدم صدق عندک, قدم صدق, یعنی سچائی کے قدم چاہیے ہمیں. ہمیں معمولی قدم نہیں چاہیے امام حسین کے راہ پہ چلنے کے لیے. قدم صدقین, یہ وہی صداقت جس کو اخرجنی مخرجہ صدقین, ادخلنی مدخلہ صدقین, یا اسی کو کہا کونو مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو سچوں کے ساتھ ہونے کے لیے تمہیں ہر آن اور ہر لمحے اپنے عمل کو چیک کرنا پڑے گا. جو تم کر رہے ہو صداقت اور سچائی اور ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ہے نہیں ہے, اور جو تم کسی کو اینڈ کر رہے ہو کسی عمل کو, تو صداقت اور سچائی کے ساتھ ہے یا نہیں ہے. پھر زیارت عاشورہ کی تفسیر یہ بتا رہی ہے کہ قدم صدقین, یعنی سچائی کے قدموں کے ذریعے سے تم اس دنیا کو, اس حقیقت کو پا سکتے ہو. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. سب سے پہلی چیز جو اس سچائی کے لیے ضروری ہے عزیزان گرامی, وہ ہمیں یقین کرنا ہے کہ ہمیں پیوریفائی ہونا ہے, ہمیں خالص ہونا ہے. اگر ہر شخص اپنے موجودہ درجے پر اکتفا کر لے, خود پسند ہو جائے, تو وہ کبھی بھی شفافیت کو, صدق و سچائی کو حاصل نہیں کر سکتا. اور یہ سچائی اور یہ صداقت, یہ ٹرانسپیرنسی زندگی کے ہر مرحلے میں مطلوب ہے. یہاں تک کہ جب انسان اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا فیصلہ کر رہا ہوتا ہے, شادی, ازدواج, عقد, تو کیا کہتے ہیں, انکاح تو موکلتی من موکلے کا علی الصداق المعلوم. یہ صداق معلوم کیا ہے؟ بظاہر علماء نے کہا صداق معلوم سے مراد مہر ہے, یعنی جو تم نے لکھا ہے, جو تم نے لکھوایا ہے, پورا کا پورا اپنی زوجہ کو عطا کرو. یہ تمہاری سچائی کی علامت ہے. وہ کہتے ہیں کہ کس نے دیکھا اور کس نے سنا اور کس نے دیا مہر, مولانا معاف کروا لیں گے. تو قرآن اور اہل بیت کی نگاہ میں جو معاف کروا لیتا ہے نا, وہ سچا مرد نہیں ہے. سچا مرد وہی ہے جو لکھوایا ہے عند طلب یا غیر طلب, جو بھی ہے معجل یا معجل, اس کو ادا کرے. اس کو صداق معلوم کہا گیا, مرد کی سچائی کی علامت ہے. لیکن یہ مرد کی سچائی کی علامت صرف چند پیسہ نہیں ہے, ایک اماؤنٹ نہیں, ایک مبلغ نہیں ہے, ساری زندگی در حقیقت انسان اس صداقت و سچائی کے ساتھ گزارے. میں نے بتایا کہ انسان کا ہر عمل اس سچائی کے ذیل میں ہی معنی دیتا ہے. اگر اس سچائی کو, صداقت کو نکال لیا جائے, ہمارا کوئی بھی عمل اپنے مطلوبہ درجے اور مقام تک نہیں پہنچ سکتا. چنانچہ ہمیں اس صداقت و سچائی کو حاضر کرنا چاہیے. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. اس مرحلے میں داخل ہونے کے لیے کہ ہم شفافیت میں داخل ہوں, ہمیں تین چیزوں کی ضرورت ہے. لیکن ان تین چیزوں سے قبل میں دو تین چھوٹے چھوٹے مسائل کو یہاں پہ بیان کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ جتنی زندگی ہماری شفاف ہوتی جائے گی, خدا سے رابطہ, اہل بیت سے رابطہ, اپنے گھر والوں سے ہمارا بیہیویئر, اپنی سوسائٹی سے ہمارا اشتراک و تعامل, جتنا شفاف ہوتا رہے گا اتنا ہم بھی اور ہمارا معاشرہ یا ہماری سوسائٹی یا ہمارے گھر والے سب اطمینان میں رہیں گے. لیکن جہاں پر یہ تعلقات مقدر ہو جائیں، غیر شفاف ہو جائیں، چند مادی منافع کی خاطر انسان کو جنت نظر نہ آئے، مومن وہ ہوتا ہے، المومن ينظر بنور اللہ، مومن نور خدا سے دیکھتا ہے، یعنی اس کی آنکھوں کے سامنے کیا ہوتی ہے؟ جنت و جہنم ہوتی ہے. حضرت حر علیہ السلام اس خصوصیت کے مالک تھے کہ جب انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ حسینی بنے، حسینی کارواں میں شریک ہوں، ان کے چشم بصیرت کھل گئی. وہی کہ جو ہم علماء اور عرفا کے بارے میں سنتے ہیں کہ وہ جنت و جہنم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ حضرت حر علیہ السلام کی کھل چکی تھی. کیا کہتے ہیں؟ میں اپنے آپ کو جنت و جہنم کے درمیان پا رہا ہوں. حسینی وہ ہوتا ہے کہ جس کی بصیرت کھل جاتی ہے، جس کی بصارت تو ہوتی ہے لیکن دل کی بصیرت اور عقل کی بصیرت کھل جاتی ہے، وہ جنت و جہنم کو دیکھ رہا ہوتا ہے. مومن وہی ہوتا ہے جو ہر کام سے پہلے، ہر ارادے سے پہلے، ہر ڈیسیشن سے پہلے اس کو جنت و جہنم نظر آئے. بہت سی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم صحیح نیت لے کے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے عمل کا اختتام صحیح نیت پہ نہیں ہوتا ہے. توجہ رکھیے گا، ادخلنی مدخل صدق، اخرجنی مخرج صدق، یعنی جس میتھڈ سے، جس خلوص سے، سچائی سے تم نے کام کا آغاز کیا ہے، اسی میتھڈ کو آخر تک لے جانا ہے، اسی سے کام کو اینڈ کرنا ہے. دیکھا جاتا ہے کام بہت زور شور سے شروع ہوتا ہے، کام بہت خلوص سے شروع ہوتا ہے لیکن اس خلوص پر باقی نہیں رہتے. عزیزان گرامی، وعدے وعید بہت کرتے ہیں، والدین سے وعدے وعید کرتے ہیں، زوجہ سے وعدے وعید کرتے ہیں، اولاد سے وعدے وعید کرتے ہیں، ہم ایسا کر دیں گے، ہم ایسا کر دیں گے، آئمہ سے وعدے وعید کرتے ہیں، امام زمانہ سے وعدے وعید ہم لوگ کرتے ہیں کہ مولا ایسا ہو جائے گا، ایسا کر دیں گے. کیا اس پہ قائم رہتے ہیں؟ نہیں. موبائل جو ہے جب ہم لیتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ اچھے اس کا اچھا استعمال کریں گے، کیا اس پہ قائم رہتے ہیں؟ نہیں. بازار میں نکلتے ہیں تو کیا ہماری آنکھیں ہمارے کنٹرول میں ہوتی ہیں؟ یہ ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ جس مرحلے میں تم داخل ہو رہے ہو، اگر سچائی ہے، اس سچائی کو آخر تک باقی رکھنا، یہ بہت بڑا ایک مرحلہ ہے عزیزان گرامی. اسی لیے معصوم فرماتے ہیں الابقاء علی العمل اشد من العمل، عمل کو شروع کرنا، اسٹارٹ کرنا بہت اچھا ہے، شاباش، ویری گڈ، ایکسیلنٹ، تم نے عمل کو شروع کیا، لیکن اس عمل پہ باقی رہنا، الابقاء یعنی باقی رہنا اس عمل پر، کنٹینیویشن، بار بار اس کو انجام دینا، عزیزان گرامی وہ عمل کو انجام دینے سے زیادہ سخت ہے. معصوم فرما رہا ہے تم ایک مرحلے میں داخل تو ہو گئے، تم نے کام تو اسٹارٹ کر دیا کہ اللہ مجھے سچائی عطا فرما، میں کام میں داخل ہونا چاہتا ہوں، ختم کر، ٹھیک ہے، ابتدائی سچائی صداقت تمہیں دے دیتے ہیں، اب اس کو کنٹینیو کرنا، اس پہ قائم رہنا، ثابت قدم رہنا، عزیز گرامی یہ اشد من العمل، اشد یعنی بہت زیادہ سخت ہے، عمل سے زیادہ سخت ہے. معصوم کہہ رہے ہیں لہذا دعا یہ ہونی چاہیے، دعا یہ ہونی چاہیے کہ ہماری ابتدا بھی اچھی ہو اور ہمارا اختتام بھی اچھا ہو. اللہم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کیا جس طرح وہ لباس پہنتے تھے ہم لباس پہنے، جس طرح وہ سواری میں سوار ہوتے تھے ہم سوار ہوں، جس طرح وہ کھانا کھاتے تھے ہم کھانا کھائیں؟ نہیں، مراد ان کے وہ ظاہری قیافے اور ظاہری غذا اور ظاہری رہن سہن نہیں ہیں، وہ تو ہمیں 1200 سال 1400 سال پیچھے جانا پڑے گا عزیزان گرامی. مراد یہ نہیں کہ اللہم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد، اے خدا میری زندگی محمد و آل محمد جیسی ہو، یعنی جو کھانا تھا، جو پینا تھا، جو رہن سہن تھا، جو طریقہ تھا، جو گھر بار تھا، جو ذریعہ معاش تھا، ان جیسا ہو. نہیں، مراد یہ نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ عقیدے کے طور پر، سچائی کے طور پر تمہیں محمد و آل محمد کی پیروی کرنی ہوگی تاکہ وہ بنیادی اصول زندگی گزارنے کے تم لے سکو. اور پھر اللہ، اے خدا میری موت کو ان کی جیسی موت قرار دے. اور یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے، یعنی کیا میں ان کی طرح مرنا چاہتا ہوں؟ ہیں سے لوگ اس دنیا میں جنہوں نے یہ دعا کی ہے، اے اللہ میری شہادت امام حسین جیسی ہو، میں بے سر اس دنیا سے جاؤں. ایک شہید تھا ایران عراق جنگ میں، اس کی شب و روز دعا یہ تھی کم سے کم میں امام حسین کے مصائب میں تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا لیکن صورتاً ظاہری طور پہ اے اللہ مجھے ایسی شہادت نصیب کر کہ میری اور امام حسین کی ظاہری جسمانی حالت ایک جیسی ہو، ایک فیصد صحیح، میں بے سر اس دنیا سے جاؤں. کہتے ہیں کہ جب حملہ ہوا تو یہ اور اس کی بٹالین کے کافی افراد شہید ہو گئے، سب کی شناخت ہو گئی، سب کی شناخت ہو گئی سوائے ایک فوجی کے جس کا پلاک جو ہے وہ نہیں ملا تھا. تو سب نے کہا ہو نہ ہو یہ وہی شہید ہے جو دعا کرتا رہا. یہ شہید محسن حجاجی 24-26 سال کا نوجوان جس کے بارے میں آپ نے بہت کچھ سنا ہے، یہ اللہم اجعل محیا محیا محمد و آل محمد و مماتی مماتا محمد و آل محمد کا اعلیٰ ترین مذاق ہے. ہمارے یہاں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے اردو میں، شاید بہت زیادہ مناسب نہ ہو اس شخصیت کے لیے، شہید کے لیے، لیکن سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. درود بھیجے محمد و آل محمد پر.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
تکبیر
اللہ اکبر. یا رسول اللہ
نعرہ حیدری
یا علی
محمد علی محمد بلند کر تلوار.
اللہم صلی علی محمد و علی محمد.
چالاک کا لفظ آپ نے سنا ہے، فرصت طلب چالاک. آپ گاڑی میں جا رہے ہیں، جیسے آپ نے بریک لگایا وہ برابر والا جو گاڑی میں بیٹھا ہے وہ گاڑی نکال لے گا. آپ کہیں بہت چالاک ہے اس نے گاڑی نکال لی آگے. آپ نے جیسی موٹر سائیکل کو بریک لگایا اگلا موٹر سائیکل والا نکل جائے گا. اس کو کہتے ہیں چالاک عرفاً، فرصت طلب، فرصت سے موقع اٹھانے والا. شہید محسن حجاجی ایمان کے معاملے میں بہت چالاک تھا. یہ لفظ اس شخصیت کے شایع نشان نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. اس سے کہا مجھے دو شہادتیں چاہیے، ایک اس دنیا میں چاہیے ابھی، اور ایک امام عصر ان کے ہم رکاب ہوگا. واقعاً ایسے بھی لوگ ہیں اس دنیا میں جس کو رہبر معظم نے فرمایا کہ یہ ہے مکتب کربلا، کہ جس نے ولولہ شہادت کو باقی رکھا ہوا ہے. اچھا، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ جو ہم عقیدتاً سنتے لیکن حلق سے نیچے نہیں اترتی ہیں، ہمارے ہضم نہیں ہوتے. مولانا آغا جعفر صاحب مرحوم استاد محترم اعلی اللہ مقام فرماتے تھے کہ حضرت قاسم کا یہ جملہ کہ شہد موت سے زیادہ میٹھی ہے، شہد سے زیادہ شیریں ہے، ہم سن تو لیتے، گریہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن یہ حلق سے نیچے نہیں اترتی. اس لیے کہ ہم نہ شہد جانتے ہیں، نہ موت جانتے ہیں، نہ موت کی مٹال جانتے ہیں. حقیقتاً یہ باتیں ہمارے حلق سے نہیں اترتی ہیں. تو کوشش ہونی چاہیے جس صداقت و سچائی کے ساتھ کوئی کام شروع کر رہے ہیں اسی صداقت و سچائی پہ باقی رہیں. یہ باقی رہنا بہت بڑی چیز ہے زندگی، اور اس باقی رہنے کے لیے تین بنیادی چیزیں ہیں عزیزان گرامی. پہلی چیز خدا کی ربوبیت کا سوال ہے، دوسری چیز جو میں نے یہاں ذکر کی ہے وہ ہے ارادہ، اور تیسری چیز ہے خاص مدد اللہ کی. ایک عام مدد ہے کہ اس نے آپ کو جسم دیا، آپ کو عقیدہ دیا، آپ کو دین دیا، آپ کو ماں باپ دیے، صحیح دنیا دی، ہوش آواز دی، ہوا سے خمزہ، یہ مدد عام ہے اللہ کی، رحمت عام ہے. ایک خاص مدد ہے، پہلی چیز ربوبیت. قل رب، رب یعنی تربیت کرنے والا. اگر یہ تربیت کا سایہ کائنات سے اڑ جائے، کائنات کا کوئی بھی بیج نہ کسی نہال میں، نہ کسی پودے میں، نہ کسی درخت میں تبدیل ہوگا. اگر ربوبیت الہی ختم ہو جائے تو کوئی جانور اپنی نسل کو باقی نہیں رکھ سکتا. اگر یہ ربوبیت نہ ہو تو کوئی بھی انسان اپنی نسل کو باقی نہیں رکھ سکتا، درجہ کمال تک نہیں پہنچ سکتا اگر یہ ربوبیت نہ ہو، جس کو آپ سورہ الحمد کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. رب ہے، تربیت کرنے والا ہے. تو پہلی چیز ربوبیت کا سوال ہے. قل رب، یہ کون سی ربوبیت ہے عزیزان گرامی؟ یہ وہ ربوبیت ہے جو کائنات کے ہر ذرے میں جاری و ساری ہے. یہ اس ایٹم کے الیکٹرون پروٹون میں بھی موجود ہے جو خدا کی تسبیح کر رہے ہیں. ولکن لتفقہون تسبیحہم، لیکن تم کو ان کی زندگی کا، تم کو ان کی تسبیح کا، تم کو ان کی عبادت کا شعور نہیں ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ اس ربوبیت الہی کے تحت تسبیح الہی میں مشغول ہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ ہمیں ربوبیت کو تسلیم کرنا ہے کہ خدا ہمیں ایک مرحلے سے ایک مرحلے تک لے جانا چاہتا ہے. یہ مرحلہ یہ نقص اور عیب کا ہے، پستی کا ہے، اور اللہ ہمیں جس مرحلے تک لے جانا چاہتا ہے وہ کمال ہے، وہ معراج ہے، وہ قرب الہی ہے، وہ قرب آل محمد ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد کا. لہٰذا اس ربوبیت کو تسلیم کرنا، اس ربوبیت کو ہم تک پہنچانے کے لیے فطرت دی گئی، کتابیں بھیجی گئیں، انبیاء کو بھیجا، آئمہ کو بھیجا، علماء ربانی آئے تاکہ اس ربوبیت کو ہمارے سامنے بیان کرے. خدا تمہاری تربیت کرنا چاہ رہا ہے. نماز ربوبیت الہی ہے، روزہ ربوبیت الہی ہے، خمس زکوٰۃ ربوبیت الہی ہیں، جہاد ربوبیت الہی ہے، تولی تبرہ ربوبیت الہی کی ایک شکل ہے. عزیزان گرامی، تقلید عصر غیبت امام زمان میں ربوبیت الہی کی شکل ہے. ولی فقیہ، اطاعت ولی فقیہ ربوبیت الہی کی ایک شکل ہے. یعنی خدا کسی بھی لمحے انسانیت کو بغیر ربوبیت کے چھوڑ نہیں سکتا. یہ اس کی ربوبیت کا تقاضا ہے کہ ہر آن و ہر لمحے در حقیقت ایک ربوبیت کا سلسلہ باقی رہے. دوسری چیز جو اس صداقت و سچائی کو جو عمل کی ابتدا میں آپ نے لی اور آخر تک اس کو قائم رکھنا ہے، اس کے لیے دوسری چیز اور دوسری بنیاد وہ ہے آپ کا ارادہ. اگر ارادہ نہ ہو، اگر فیصلہ نہ ہو، تو پھر ہم اس صداقت پہ باقی نہیں رہ سکتے. ہر آن و حل میں ہمیں ارادے کی ضرورت ہے. یہ ارادہ کیا ہے؟ یہ مائنڈ میکینزم ہے عزیزان گرامی. میں بہت زیادہ اس مرحلے پہ رکوں گا نہیں، بہت تیزی سے گزر. مائنڈ سائنس کا نام آپ نے سنا ہے. مثلا میں جو آپ کے سامنے گفتگو کر چکا ہوں، یہ آپ کے سامنے ہے کہ میں نے کن کن موضوعات پہ گفتگو کی ہے، لیکن جو میں اب کرنے جا رہا ہوں وہ آپ کے سامنے نہیں ہے کہ میں کیا بولوں گا، کون سا لفظ بولوں گا، کون سی آیت پڑھوں گا. آپ منتظر ہیں کہ جیسے جیسے میں بول رہا ہوں مولانا بولیں گے، ہم اس کو پک کر لیں گے. لیکن میرے سامنے اس بولنے سے قبل ایک صفحہ ہے، جو ایک اسکرین ہے جو مجھے نظر نہیں آ رہی، آپ کو بھی نظر نہیں آ رہی، لیکن میرے سامنے موجود ہے میرے ذہن میں، اور وہاں مختلف آیات، روایات، واقعات، تفسیر، کلام، جملے، سینٹنسز بہت سارے آ رہے ہیں، اور میں بہت جلدی جلدی ان کا چناؤ کر رہا ہوں. یہ چناؤ ہاتھ سے نہیں، جس طرح گلدستہ بناتے ہیں، ایک ادھر سے پھول توڑا، ایک ادھر سے پھول توڑا، اور پھر گلدستہ بنا دیا اور مجلس ہو گئی. نہیں، یہ آنے واحد میں میں اس کا سلیکشن کر رہا ہوں کہ کون سا جملہ مجھے بولنا ہے، کون سی آیت مجھے لے کے آنی ہے، کون سی حدیث مجھے لے کے آنی ہے. بہت سے جملے میں سوچ کے آیا تھا، بہت سی آیات میں سوچ کے آیا تھا، بہت سی آیات اثناء کلام میں آ رہی ہیں. یہ جو میں بہت تیزی کے ساتھ چناؤ کر رہا ہوں، اور چناؤ کرتے وقت میں آپ کے سامنے اس کو بیان کر رہا ہوں، اس کو مائنڈ سائنس کہتے ہیں، اس کو مائنڈ میکینزم کہتے ہیں. اتنی تیزی کے ساتھ یہ عمل ہو رہا ہے کہ سیکنڈز کے اندر یہ کام انجام پا رہا ہے. یہ بغیر ارادے کے ممکن نہیں ہے. اگر ارادہ نہ ہو میں یہ کام بھی نہیں کر سکتا عزیزان گرامی. اس سے بھی زیادہ بہت ہی دقیق مثالیں موجود ہیں مائنڈ سائنس یا مائنڈ میکینزم کے بارے میں، میں اس میں وارد ہونا نہیں چاہتا. ارادہ وہ میکینزم ہے کہ جو انسان کے معافی ضمیر پر حاکم رہتا ہے. یہی وجہ ہے ہم میں سے اکثر وہ افراد کہ جو سکسیزفل لائف نہیں گزار پاتے، کامیاب زندگی ان کا مقدر نہیں بنتی، اور ہمیشہ رونا رو رہے ہوتے ہیں، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، لٹ گیا، نقصان ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. در حقیقت وہ مرحلے فیصلے میں، ارادے میں کمزور واقع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اپنے ارادے سے، وہ اپنے عمل سے پوری نیچر کو قابو کر سکتا ہے. نیچر اس کے قابو میں آ سکتی ہے عزیزان گرامی. یہ کوئی معمولی جملے نہیں، یہ وہ حقائق ہیں کہ جو قرآن بھی موجود ہیں، روایات بھی موجود ہیں، اہل بیت کی تعلیمات بھی اس میں گواہ ہیں، اور خود علماء و فقہ مجتہدین کا عمل اس پہ صادق و گواہ ہے. صرف ایک آیت دے کے میں گزر رہا ہوں. حضرت نوح کیا کہہ رہے ہیں؟ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات وانہارا. اللہ سے استغفار کرو، انہو کانا غفار، وہ غفار ہے، وہ استغفار ایک عمل ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ آپ نے ارادہ کیا گناہ نہیں کروں گا، اے خدا استغفار کرتا ہوں اب گناہ نہیں کروں گا، رپیٹ نہیں ہوگا، تکرار نہیں ہوگا، خدا کہ ٹھیک ہے آئندہ نہ کرو، اور جو کچھ پہلے کر چکے ہو اس کو ڈیلیٹ کرو، کسی کا حق ہے وہ اس کو ادا کر دو۔ یورسل سب، اب اہم نقطہ یہ ہے کہ انسان اپنے ارادے سے، اپنے عمل سے نیچر کو اپنے قابو میں کر سکتا ہے۔ یورسل سما علیکم ادرارا، اللہ تمہاری توبہ اور تمہارے ایکشن کے نتیجے میں مسلسل بارش نازل کرے گا، توجہ رکھیے گا۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا کا جواب یہاں پہ دیا جا رہا ہے۔ یورسل السماء علیکم ادرارا، وہ مسلسل مسلسل بارش تم پہ نازل کرے گا۔ ویمددکم باموال وبنین، مال اور اولاد سے تمہاری مدد کرے گا۔ ویجعل لکم جنات وانہارا، اور تمہاری جنت اور نہر قرار دے گا۔ یعنی انسان نیچر کو اپنے اختیار میں کر سکتا ہے اپنے ارادے سے۔ اس سے زیادہ میں اس موضوع پہ رکنا نہیں چاہتا، صرف اتنا عزیزان گرامی سمجھ لیں کہ یہ ارادہ ہے کہ جو کائنات کو مسخر کرنے میں انسان کی مدد کرتا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ اور بات ہے کہ ہم سے جو ہے وہ ہماری انگلیاں جو ہیں وہ مسخر نہیں ہوتی ہیں، ہر تھوڑی دیر بعد موبائل نکال کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ واٹس اپ تو نہیں آیا، کوئی میسج تو نہیں، طے نہیں تھا کسی کا میسج آئے گا، کال آئے گی، لیکن یہ جو عادت ہو جاتی ہے، جو انسان اپنی انگلیوں کو مسخر نہ کر سکے وہ کائنات کو کیا مسخر کرے گا۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
خودن یوت ہماری وہ آپ دیکھ لیے گا، آج کل کی جو نئی دنیا ہے نا اس کے نئے تقاضے ہیں۔ پہلے زمانے میں جسموں کو قید کیا جاتا تھا، فکریں آزاد ہوتی تھیں، آج جو ہیں وہ فکریں قید میں ہیں، جسم آزاد ہیں۔ اس کی ایک بہت ہی واضح تھی مثال کیا ہے، گٹکا چھان چھالیا اور یہ ساری چیزیں ماشاءاللہ جو ہمارے نوجوان جب مسکراتے پتہ چلتا ہے کتنا حسن ہے ان کے دانتوں میں۔ ایک بچہ مجھے ملا، میں ایک جگہ مجلس پڑھنے گیا تو میں نے اس کا نام پوچھا، اس نے کہا میرا نام مثلا مصباح حیدر ہے، تو میں نے پوچھا کیا معنی ہے اس کا، کہنے لگا اس کا معنی ہے علی کا چراغ، علی کا نور۔ تو میں نے کہا کہ یہ مصباح حیدر دو الگ الگ لفظ ہیں، تمہارا نام یہ نہیں ہے، تمہارا نام اصل میں کیا ہے، مصباح حیدر، مثلا نور علی، اور نور علی دو لفظ ہیں، دو الگ الگ معنی، ایک نور ایک علی۔ اب ہماری تو یوز ٹو ہیں نا یہ پکارنے میں، نور زہرا نور علی، لیکن یہ کہ نور علی تھا، یہ نور زہرا تھا، یہ مصباح حیدر تھا نام۔ اب جب آپ نے کہا علی کا نور، دیکھیں خود بخود نام میں قداست و پاکیزگی آ گئی۔ قمر عباس کہتے ہیں، قمر عباس، یہ قمر عباس نام نہیں تھا، اصل میں کیا تھا، قمر عباس، یعنی عباس کا چاند۔ اب اگر اس طرح سے ہم پکاریں تو نام میں قداست و پاکیزگی آئے گی۔ تو میں نے پوچھا مولا علی پان کھاتے تھے، کہیں گے نہیں، میں نے کہا پھر تم کیوں کھا رہے ہو، تم علی کے چراغ ہو۔ اگر آپ یقین کریں کہ فوراً سے اس نے اپنی جیب سے وہ مال مسالہ نکالا، اپنے دوست کے ہاتھ پر رکھا، یہ لو۔ میں نے کہا جذبات میں فیصلہ نہیں کرو، کریں نہیں، جذبات میں نہیں کر رہا، ارادہ جو ہے نا آنے واحد میں انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ یورسل السماء علیکم ادرارا، عزیزان گرامی یہ کائنات کو مسخر کرنا ہے، انسان اپنے عمل سے، اپنی توبہ سے۔ اسی لیے نماز توبہ رکھی گئی ہے، نماز توبہ میں کیا ہے، ایک خاص انداز سے وہ نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے، طلب بہران کے لیے جو مخصوص نماز ہے، تاکہ انسان جو انسان کے عمل اور ایکشن کی وجہ سے جو کائنات اپنی برکتیں روک لیتی ہے، زمین اناج نہیں اگاتی، بارش آسمان بارش نہیں برساتا، یہ واقعاً انسان کے ایکشن کی وجہ سے ہے، انسان کی نیت کا، انسان کے فیصلوں کا، انسان کی سانس کا اثر اس کائنات پہ ہو رہا ہے۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ میں ان تمام باتوں کو کھولوں، بس عزیز نے گرم۔ دوسری چیز جو اس صداقت اور سچائی پر رہنے کے لیے ضروری ہے وہ کیا ہے، وہ ہے ارادہ۔ ارادہ ہے تو آپ کامیاب ہیں، ارادہ نہیں ہے تو آپ مردہ ہیں۔ وہ قوم مردہ ہے جس کے پاس ارادہ نہیں ہے، وہ شخص مردہ ہے جس کے پاس ارادہ نہیں ہے، لہذا یہ ارادہ حاصل۔ اور تیسری چیز جو ضروری ہے وہ ہے خاص مدد، اللہ سے خاص مدد کا سوال. اور خود سرکار دو جہاں کو یہ حکم ہے، قل کہو، مانگو، طلب کرو، دعا کرو، کیا؟ ربی ادخلنی مدخل صدق، اے خدا مجھے وارد عمل کر، لیکن کیسے؟ سچائی کے ساتھ. واخرجنی مخرج صدق، اور سچائی کے ساتھ نکال، یعنی میرا سٹارٹ اور میرا اینڈ کام کا کیا ہو، ایک ہی میتھڈ ہو، سچائی، ٹرانسپیرنسی، شفافیت. وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور اپنی بارگاہ سے میرے لیے ایک محکم دلیل اور مددگار قرار دے، خاص مدد قرار دے. روایات میں ہے کہ سلطان النصیر سے مراد مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام.
صلی علی محمد وآل محمد.
یہ علی کہ جو سلطان النصیر ہے، یہ علی جو رسول کا مددگار ہے، اس کے لیے بھی در حقیقت ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق کا مذاق ہے، کہ یہ مولا کائنات بھی اس آئے مجیدہ کا مذاق ہیں کہ جن کی ابتدا اور ولادت خانہ کعبہ سے ہو رہی ہے، اور جن کی شہادت مسجد کوفہ میں ہو رہی ہے، جس کی ولادت کا آغاز بھی ادخلنی مدخل صدق سے ہے، اور جس کی شہادت بھی مسجد کوفہ مخرج صدق سے. یہ مولا کائنات جو مشکل کشا ہیں، جو انبیاء کے مشکل کشا رہے، جو رسول اللہ کا مشکل کشا تھا، جو رسول اللہ کے کام آنے والا تھا. من یوازر ہذا الامر کا جمرہ دعوت ذوالعشیرہ میں یہی بتا رہا ہے کہ کس طرح مولا کائنات اس وزارت کے لیے، اس عہدے کے لیے، اس وسیع ہونے کے لیے موضوع تھے. لیکن یہی علی کہ جب فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوا اور رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے سارے انتظامات کیے اور قبر میں لٹا دیا، اب آپ قبر مبارک کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ منکر نکیر آئے ہیں اور سوال کر رہے ہیں، من ربو کا، تمہارا رب کون ہے، تمہارا نبی کون ہے؟ اور جب سوال ہوا من اماموں کا، تمہارا امام کون ہے، تو ایک دفعہ فاطمہ بنت اسد خاموش ہو گئیں. تو رسول اللہ نے قبر کے باہر سے کہا، اے فاطمہ بنت اسد، گھبرائیے مت، آپ کہیں کہ میرا امام وہی ہے جو میرے قبر میں بیٹھا آنسو بہا رہا ہے. علی مرتضیٰ بھی اپنی ماں کے لیے مخرج صدق ہے. عزیزہ نگرامی، یہ وہ حسی ہے، یہ وہ عظیم شخصیت ہے. تو یہ دعا کرنی چاہیے ہمیں عزیزہ نگرامی کہ ہم ہر آن و حال میں سچائی کو حاصل کریں. اگر یہ سچائی ہر کان زندگی میں ہمارے سامنے آ جائے اور ہمارے پاس آ جائے، ہمارے مسائل حل ہو جائے. آج ہماری فیملی کا، آج ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ ہماری فیملی لائف ہے. انسان اپنی پہچان کھوتا جا رہا ہے. آیت اللہ باقر صدر نے آج سے کوئی 30 سال قبل ایک کتاب لکھی، انہوں نے اپنی زندگی میں لکھی تھی، اس کا ترجمہ 30 سال پہلے ہوا تھا، جس کا نام تھا، شاید کسی کو یاد ہو، جو سازمان تبلیغات اسلامی سے چھپی تھی، آج کا انسان اور اجتماعی مشکلات. یہ اس کا عنوان تھا. آج کا انسان جن اجتماعی مشکلات میں گرفتار ہے اپنی سوسائٹی کے ہاتھوں، اس میں سب سے بنیادی ترین مسئلہ کیا ہے؟ وہ اپنی تشخص کو، اپنی پہچان کو، اپنی ہویت کو کھوتا جا رہا ہے. وہ کون ہے، کیا ہے، کیسے ہے، کچھ نہیں معلوم. واقعاً اگر ہم بھی دوسرے مکاتب کی طرح ہوتے، ہم بھی اپنی زندگی کے مقصد کھو چکے ہوتے، یہ مجالس نہ ہوتی. اس کو حضرت امام خمینی فرماتے ہیں، ہمارے پاس جو کچھ ہے محرم و سفر کی وجہ سے ہے. کیا مطلب؟ یعنی ان مجالس میں آتے ہیں تو ہمیں زندگی کا پتہ چلتا ہے، ہمیں اخرجنی مخرج صدقین کا پتہ چلتا ہے، ہمیں ادخلنی مدخل صدقین کا پتہ چلتا ہے، ہمیں اہل بیت کی مقاصد کا پتہ چلتا ہے. اگر یہ مجالس نہ ہوتی، یہ مکتب نہ ہوتا، تو ہم بھی ختم ہو چکے ہوتے. آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہماری پہچان ہے، ہم کیا ہیں، کیوں ہیں، کیسے ہیں، جس کو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں،
صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
3 سوالوں کے جواب تمہارے پاس ہوں، تم بہت کامیاب ترین انسان. 3 سوال، من این، الائین وفی عین، کہاں سے آئے ہو، یعنی کس نے بھیجا ہے، الائین کہاں جا رہے ہو، کہاں کے مسافر ہو، منزل کہاں ہے، اور تیسرے سوال وفی عین کہاں کھڑے ہو، جس نے بھیجا ہے کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے تو یہاں جو رکے ہو چند دنوں کے لیے کیوں بھیجا ہے. اگر یہ تین سوالوں کے جواب ہمیں آ جائیں، اجان کرم یہ مجالس نہ ہوتی تو ہم زندگی کا مقصد کھو چکے ہوتے. تین بنیادی چیزیں ہیں اس صداقت سے، لہذا ہمیں اپنے آپ کو پانا، یہ مجالس ادا ہمیں اپنا آپ ڈھونڈنے میں مدد دیتی ہیں. ہم اسٹیٹس میں کھو گئے ہیں، ہم دنیا میں کھو گئے ہیں، ہم گلیمر ادم کی زندگی میں ختم ہو گئے ہیں. ہماری نوجوان جو نسل عشق و معشقے میں گرفتار ہو گئی ہے، پان گٹکے کا شکار ہو گئی ہے، یا اسی قسم کی دوسری چیزوں میں، یہ سارے مسائل ہمارے معاشرے کے ہیں. اسی علاقے کا ایک تین چار سال قبل کا واقعہ ہے کہ ایک میٹرک کے بچے نے اپنے آپ کو پسٹل کے ذریعے سے گولی مار کے ہلاک کر دیا تھا. وجہ کیا تھی، وہ ایک لڑکی سے محبت کرتا تھا اور گھر والوں نے جب بیجا سختی کی، اس کا نتیجہ اس حرام موت کی شکل میں سامنے آیا. پہلے لڑکی کو گولی ماری اور پھر اس اپنے آپ کو گولی ماری. جب انسان اپنی شناخت، اپنی پہچان حاصل نہ کر سکے تو اس انجام یہی ہوتا ہے. اس سے بڑھ کر صدر پاکستان کی بہن، میں نام نہیں لوں گا، اس سے پہلے میں نام لے چکا ہوں، صدر پاکستان کی بہن کے گھر کا واقعہ. میرے دوست تھے، وہ وہاں ٹیوشن پڑھانے جاتے تھے. وہ ٹیوشن پڑھانے جاتے تھے، یہ بچہ انتہائی خوبصورت ذہین تہذیب تمیز کا بچہ، یہ اس کو جواب دے باتیں کرنا شروع کر دیتا، ادھر کی ادھر کی ہر طرح کی. وہ کہتے تھے پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ کہا کہ کیا کروں، گھر میں کوئی بات کرنے والا نہیں ہے، ہر کوئی اپنی اسٹیٹس کی دوڑ میں جو ہے وہ لگا ہوا ہے. یہ کون اسٹیٹس دیکھیں آپ ذرا، مادی اسٹیٹس. صدر پاکستان کی بہن کے گھر کا واقعہ، اب آپ مادی اسٹیٹس کا ذرا اندازہ لگائیے. یہ جو اس کے ساتھ باڈی گارڈ ہوتے تھے نا، محافظین، معذرت کے ساتھ اس کے الفاظ یہ ہیں، معذرت چاہتا ہوں، اس نے کہا یہ جو کتے میرے ساتھ ہیں نا، یہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑتے، نہ دوستوں کے پاس جا سکتا ہوں، نہ دوست گھر آ سکتے ہیں، نہ بازار جا سکتا ہوں، نہ کھیل سکتا ہوں، میری زندگی عذاب ہو گئی ہے. حالات خراب ہوئے، ماں باپ نے کہا تم دبئی چلے جاؤ، اس نے کہا میں نہیں جاؤں گا، بہت زور دیا. کچھ دن بعد پھر اس پہ زور دیا، یہ ٹکٹ، یہ ویزا، یہ پاسپورٹ، تم نے جانا ہے. چلا گیا. کہاں گیا؟ باپ کی ریوالور اٹھائی اور اپنے آپ کو مار لیا. یہ ہماری مادی دنیا کا حال ہے. ہم جس سمت جا رہے ہیں وہاں پہ ہماری نوجوان نسل کے لیے بہت اچھا پیغام ہم نہیں دیکھے جا رہے ہیں. لہذا میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اپنی فیملیز کو بچائیں. قو انفسکم و اہلکم نارا کا مطلب یہ ہے کہ اپنی فیملیز کو وقت دیں، ٹائم دیں. اے ٹی ایم کارڈ نہیں بنے، ہمارے یہاں ہماری سوسائٹی کے والدین اے ٹی ایم کارڈ ہیں، بہت اچھے اے ٹی ایم کارڈ ہیں، جس کو اردو میں کہتے ہیں نا پیسے کی ریل پیل ہے، بہت اچھے اے ٹی ایم کارڈ ہیں، لیکن ماں باپ نہیں ہیں. اور جب ماں باپ نہیں ہیں تو پھر آپ کا بچہ ڈی این اے کے اعتبار سے آپ کا بچہ ہوگا، ولدیت کے خانے میں آپ کا نام لکھا ہوگا، لیکن وہ افکار و نظریات اور سوچ اور فیصلے کے لحاظ سے آپ کا بچہ نہیں ہوگا. توجہ رکھیے گا، اے ٹی ایم کارڈ نہ بنے، ہم والدین بنیں، فیملی کو وقت دیں، پوچھیں، بیٹھیں، سوال کریں، رابطہ برقرار ہو، دوستانہ رابطہ برقرار ہو. بچے کا دل چاہے کہ وہ اپنے والدین سے بات کرے، وہ شیئر کرے، وہ پرابلمس کو آ کے بتائے. کیا واقعاً ہم ایسے ہی ہیں؟ ہم لاکھ کہتے رہے کہ ہم عزادار ہیں، فلاں ہیں، لاکھ کہتے رہے آخر اجنی مشکرہ صدقے نات خلی مدخرہ صدقن، اے خدا ہمیں یہ کر دے، وہ کر دے، جب تک کہ جو ہمارے ماتحت افراد ہیں، جو بچے ہیں، جو تربیت پا رہے ہیں، جو ہماری ہاتھ میں اللہ کی امانت ہیں، اگر ہم ان کا حق ادا نہیں کریں گے بر ذمہ نہیں ہو سکتا. یعنی یہ میرا آخری پیغام ہے کہ اپنی فیملیز کو بچائیں، اپنی فیملیز کو وقت دیں، اور اگر آپ وقت نہیں دیں گے تو یہی آپ کا بچہ، آپ کی بچی، آپ کے گھر والے، آپ کے فیملی ممبر آہستہ آہستہ یہ شیرازہ بکھرتا چلا جائے گا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ جو حالات آنے والے ہیں، جس سمت ہم جا رہے ہیں وہ بہت ہی بھیانک ہے. لہذا عزیزان گرامی، ہمیں سوچنا ہوگا، ان مجالس سے کچھ لینا ہوگا، ہمیں روایتی انداز سے باہر نکلنا ہوگا، ہمیں جدت لانی ہوگی، ہمیں اپنی سوچوں کو بدلنا ہوگا، لائف اسٹائل بدلنا ہوگا، سوچنے کا انداز بدلنا ہوگا، تاکہ ہم جو ہیں وہ واقعی جس انداز سے زندگی شروع کر رہے ہیں، ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، یعنی وہ شفافیت اپنے اندر ہوگی. خدا کے سامنے شفافیت، زوجہ کے سامنے شفافیت، بچوں کے سامنے شفافیت، اہل بیت کے سامنے شفافیت، جو کچھ بھی ہماری ذمہ داری ہے ہمیں اس پہ عمل پیرا ہونا ہوگا. اہل بیت علیہم السلام اس شفافیت کا اعلیٰ ترین مصداق تھے، اور ان کی شفافیت، ان کا یہ عمل، ان کی ٹرانسپیرنسی ہر آن و حل میں ان کے عمل میں دیکھی جا سکتی ہے. زندگی کوئی بھی مرحلہ ہو، یہ ٹرانسپیرنسی ان کے عمل سے جدا نہیں ہے. وہی ٹرانسپیرنسی، وہی شفافیت کہ جو یوم خندق ضربت علی، یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین کی بنا پر ثقلین کی عبادت سے قرار پا رہی ہے، وہی شفافیت، وہی خلوص بستر رسول پر سونے کے وقت علی کے عمل میں موجود ہے. وہی شفاف جنگ احزاب میں کہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، وہی شفافیت ہمیں مولا کائنات کے ہر ہر عمل میں نظر آ رہی ہے، کہ جہاں پر ایک بیوہ کے گھر جا کر جو ہے وہ مولا علی بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور بکری کی آوازیں اپنے منہ سے نکال رہے ہیں، یہ وہی شفافیت ہے. علی جیسا عظیم انسان یتیموں کے ساتھ کھیلے اور پھر بکریوں کی آوازیں نکالے بچوں کا دل خوش کرنے کے لیے، عزیزان کرام، یہ ہے علی مرتضیٰ کی شفافیت. زندگی کوئی بھی آپ مرحلہ اٹھا کے دیکھیں مولا کائنات کا، اس لیے رہبر معظم کہتے ہیں کہ حضرت علی کی زندگی کا مطالعہ انسان کی زندگی کو چینج کر دیتا ہے. علی یعنی بسیج، علی یعنی رضاکار، علی یعنی مخلص خدا. جو لمحہ آپ اٹھا کے دیکھیں گے اعلیٰ ترین آپ کو عمل نظر آئے گا مولا کائنات کا. بس عزیزان گرامی، یہ شفافیت ہم سے مطلوب ہے، اور اس شفافیت کے لیے ہمیں ربوبیت خدا کی، ارادے کی، اور خدا سے خاص مدد کی ضرورت ہے. اور خاص مدد کی ایک شکل مجلس ادا ہے، کہ مجلس ادا میں آ کر ہم اپنے ایمان کو جلا دیتے ہیں. اہل بیت کے توسط سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، لوگ مرادیں پاتے ہیں، منتیں پاتے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا صرف ہمیں ظاہری اور مادی منافع چاہیے اہل بیت سے، یا واقعاً ہم ان کے ساتھ جو ہے دنیا اور آخرت میں ہم جوار ہونا چاہتے ہیں. اَن یَجْعَلَنِی مَعَاکُمْ فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَۃِ. زیارت عاشورہ کیا کہہ رہی ہے؟ اے اللہ مجھے قرار دے اہل بیت کے ساتھ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اس کا مطلب یہ نہیں اہل بیت جو ہے وہ ہم سے منافقت کروانا چاہ رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، کہہ دو، تم نے تو دل تو چاہتا نہیں ہے تمہارا، زبان سے ہی کہہ دو منافقت کے طور پر. استغفر اللہ، نعوذ باللہ، العیاذ باللہ. اہل بیت ہم سے منافقت کرانا نہیں چاہتے، چاہتے ہیں واقعاً ہم اَن یَجْعَلَنِی مَعَاکُمْ فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَۃِ. دنیا اور آخرت میں ان کے ساتھ ہوں تو دنیا اور آخرت میں ساتھ ہونے کی کوئی نہ کوئی قیمت ہمیں چکانی پڑے گی. ہو نہیں سکتا کہ ہم بغیر کسی جنس کی قیمت چکا اس جنس کو حاصل کر لیں. آپ بچے سے کہتے ہیں میں تمہیں شام کو سیر کرانے لے جاؤں گا، شام میں آپ آئے اور آپ نے نہیں کرایا. بچہ کہہ کے وعدے پہ عمل کیجیے، نہیں بیٹا ہم تمہیں بہت پیار کرتے ہیں. وہ تو ٹھیک ہے بابا، لیکن آپ نے کہا تھا. ایک بچے سے محبت کی قیمت چکانی پڑے گی، تو پھر کائنات کی عظیم ترین دعا کون سی؟ آئیے جعلنی معاکم فی الدنیا والآخرۃ، دنیا اور آخرت میں ہم آپ کے ساتھ ہوں. اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی ہمارے خیال میں عزیزان گرامی. اس کی قیمت در حقیقت مجلس ادا سے اس کی تیاری شروع ہوتی ہے. بس چونکہ یتیموں کا تذکرہ آیا ہے، لہذا میں یتیموں کے ذریعے سے مساعد کا آغاز کروں گا. امام علی وہ ہیں کہ جو در حقیقت کسی یتیم کے آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتے. روایت میں ہے کہ معصوم سے معصوم نے ملائکہ حضرت جبرائیل سے پوچھا, یا رسول اللہ نے حضرت جبرائیل سے پوچھا, اے جبرائیل تم لوگ ہنستے بھی ہو اور روتے بھی ہو. میں صرف ایک منزل بیان کروں گا. حضرت جبرائیل نے کہا کہ ہاں ہم روتے بھی ہیں. کہا کب روتے ہو؟ کہا تین مقامات پہ روتے ہیں, ان میں سے ایک مقام یہ ہے کہ جب رات کی تاریکی میں کوئی یتیم بچہ اٹھ کر اپنے باپ کو صدا دیتا ہے ہم گریا کرتے ہیں. اللہ اکبر, ملائکہ بھی گریا کرتے ہیں کہ جب کوئی یتیم بچہ رات میں اٹھ جائے نصف شب اور اپنے باپ کو یاد کرے. ملائکہ سے یہ منظر دیکھا نہیں جاتا. امام سجاد مدینہ پہنچے ہیں, حضرت ابو الفضل عباس کے بیٹے کو زانوں پہ بٹھایا اور سر پہ ہاتھ پھیرا ہے. امام حسین کے بارے میں روایات میں ملتا ہے, امام حسین کا ایک لقب کیا تھا؟ ربیع الایتام. ربیع الایتام یعنی جس کے پاس آ کے یتیم خوش ہو جاتے تھے, یتیم خوش ہوتا تھا امام حسین کی گودی میں آ کر. کس طرح امام حسین پیار کیا کرتے تھے. میں کہوں جس کا نام ربیع الایتام ہے, جو دنیا کے مظلوموں کو, محروموں کو, یتیموں کو اپنی گود میں بٹھا کر پیار و محبت کا اظہار کرے, لیکن خود اس کے یتیموں کے ساتھ میدان کربلا میں کیا ہو رہا ہے, کوفہ و شام کے بازار میں کیا ہو رہا ہے. عزیزان گرامی توجہ کیجئے گا, امام سجاد علیہ السلام ان تمام منزلوں سے گزر کر آئے ہیں. وہ امام سجاد کہ جنہوں نے 25 حج کیے اور اپنے ناخے کو ایک تازیانہ نہیں مارا. اللہ اکبر, اتنا رحم دل امام. اس کے سامنے جب اسیران کربلا میں بچوں کو تازیانے مارے جاتے ہیں, اس امام کا کیا عالم ہوتا ہوگا. سکینہ بعض اوقات آ کے بھائی کے دامن سے لپٹ جاتی, بھیا اب مجھ میں طاقت نہیں ہے کہ میں تادیانے برداشت کر سکوں. سید سجاد اپنے آپ کو سکینہ پہ جھکا دیتے ہیں اور وہ تادیانے جو سکینہ کے لیے تھے وہ خود اپنے جسم پر سہ لیتے ہیں. اللہ اکبر. عزیزان گرامی, امام سجاد کی زندگی بہت مشکلات کا شکار رہی ہے. ایسی مشکل کسی امام کو دیکھنا نصیب نہ ہوئی. جناب زہرا دربار گئی ہیں خلیفہ کے سامنے, پہلو زخمی صحیح لیکن سر پہ چادر موجود ہے. اللہ اکبر. لیکن ثانیہ زہرا دربار گئی ہے, نامحرموں کا مجمع ہے اور سر پہ چادر نہیں ہے. زیادہ امام سجاد علیہ السلام 35 سال امام نے عزاداری کو زندہ رکھا. پانی لایا جاتا گریا کرتے, کھانا لایا جاتا گریا کرتے. امام سے پوچھا مولا کب تک گریا کرے گے؟ امام کہتے ہیں کہ یعقوب کے 12 فرزندوں میں سے ایک فرزند گم ہو گیا تھا, وہ یوت آئی نہ ہو, اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں. ارے ایک دن میں جس کے 18 عزیز دنیا سے چلے جائیں اور تو مجھ سے پوچھتا ہے میں گریا نہ کروں. اللہ اکبر. بس عزیزان گرامی آخری وقت آ گیا, کہرام برپا ہو گیا مدین میں کہ زین العابدین سید الساجدین اس دنیا سے گزر گئے. عبادت کرنے والوں کا امام اس دنیا سے اٹھ گیا, سجدے کرنے والوں کا امام اس دنیا سے اٹھ گیا. ارے 72 کا عزادار اٹھ گیا, غسل و کفن ہوا, بڑی شان سے امام کا جنازہ نکلا ہے. اللہ اکبر. زہرا کے گھر سے پہلا جنازہ ہے جو دن کی روشنی میں نکلا, علی کا جنازہ رات کی تاریکی میں, فاطمہ زہرا کا جنازہ رات کی تاریکی میں. ہاں ایک جنازہ حسن کا دن کی تاریکی میں اٹھا تھا لیکن جب نکلا تھا صحیح سالم تھا. ارے جب واپس آیا ہے تو امت نے تیروں سے نوازش کی ہے. اور میرے مولا امام حسین کا جنازہ اٹھ نہ سکا, یہ پہلا جنازہ ہے امام کا. اجرکم اللہ. بس عزادارو امام سے جب بھی پوچھا جاتا ہم مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی, امام یہی کہتے ارے الشام الشام شام اور شام کا بازار تھا, ہم ترک لیرن کے غلاموں کی طرح. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بارے لہا ہماری سزاداری کو قبول فرما, ہمارے توسل ادا و بکا اور ماتم کو امام زمانہ کے توسل سے بارگاہ فاطمۃ الزہرا میں درجہ قبولیت عطا فرما، ہمیں سچائی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اہل بیت کے ساتھ محشور ہونے کی توفیقات حاصل کرنے کی اسباب کو مہیا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار و جان ساروں سے قرار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.